الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله عز وجل. شمائل ترمذی کا درس ہمارا جاری ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کی ذات سے متعلق جو اشیاء ہیں ان کے بارے میں ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. پچھلے درس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آلات کے حوالے سے، جو تلوار وغیرہ اور دیگر چیزیں ہیں، انگوٹھی کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنا کرتے تھے، اس حوالے سے ہم نے کچھ باتیں سنی تھیں. اسی سلسلے کو مزید آگے امام ترمذی بڑھاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو حالت جنگ میں، جہاد میں زرہ پہنا کرتے تھے، وہ کس طرح کی تھی اور کب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے لباس کے ساتھ پہنا تھا، اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے ہیں. عربی میں جو زرہ ہوتی ہے، یعنی جیسے ہمارے یہاں ایک جدید انداز اس کا فائر پروف جیکٹ جو ہوتی ہے، لیٹ پروف جیکٹ، تو اسی طرح زرہ ہوا کرتی تھی کہ جب جنگ ہوا کرتی تو لوہے کا وہ لباس پہنا جاتا تھا کہ جس کے ذریعے سے اس زمانے کے ہتھیاروں سے بچاؤ ہوتا تھا، تلوار اس سے ٹکراتی تو اچک جایا کرتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ زرہ پہنی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً 7 آپ کے پاس زرہ تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ ایک عادت مبارکہ تھی کہ عمومی طور پر اپنی اشیاء کے آپ نام رکھا کرتے تھے، تو اس لیے ان زراؤں کے بھی نام موجود ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک زرہ، اس کا نام ذات الفضول ہے، یعنی وہ بڑی تھی، زائد تھی، اس لیے اس کو ذات الفضول کہا جاتا ہے. اسی طرح ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ تھی جس کو ذات الوشاح کہا جاتا تھا، ایک زرہ تھی جس کا نام ذات الحواشی تھا، ایک زرہ تھی جس کا نام فدبہ تھا، ایک زرہ تھی جس کو سغدیہ کہا جاتا تھا، سین غین دال یا گولتا، سغدیہ. اور ایک زرہ تھی جس کو بترا کہتے تھے، اور ساتویں زرہ اس کو خرنق کہا جاتا تھا، خرنق، خارا نون قاف. تو یہ 7 زرہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زرہ کا استعمال فرمایا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنی حفاظت کا اہتمام کرنا، اسباب کو اختیار کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں ہے. اسباب کو اختیار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی بندہ دنیا میں جو طریقہ کار ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کا یا کسی بھی چیز سے حفاظت کرنے کا، اس سبب کو اختیار کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والا نہیں ہے، بلکہ توکل جو نام ہے وہ یہ ہے، اس بات کا ہے کہ بندہ اسباب کو اختیار کرے اور نظر خالق اسباب پر رکھے. یعنی اسباب اس نے اختیار کرنے ہیں، لیکن نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونی چاہیے کہ ان اسباب کو پیدا کرنے والا اور ان اسباب کے ذریعے میری حاجت کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کو توکل کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زرہ پہننا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی حفاظت کی ضرورت ہے اور وہ اپنی حفاظت کا انتظام کرتا ہے تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کے خلاف نہیں ہے، اس کے منافی نہیں ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ کے حوالے سے دو حدیثیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ جو حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو اشراء مبشرہ میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے، کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ انہی کے نکاح میں تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی بھی تھے، اور اس کے علاوہ دو اور رشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے تھے۔ تو یہ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب احد کا دن تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر تلے دو زرہ پہنی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اور اس وجہ سے آپ ظاہر سی بات ہے کہ لوہے کی زرہ ہوتی ہے تو وزن اس سے بڑھ جاتا ہے اور بندہ فوری طور پر اس سے موومنٹ نہیں کر سکتا، حرکت نہیں کر سکتا۔ اور احد میں ہوا یہ تھا کہ جب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، انہوں نے جب پلٹ کر حملہ کیا تھا اور ایک افراتفری مچی تھی، تو اسی دوران یہ افواہ بھی اڑا دی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی فضل اللہ تعالیٰ محفوظ تھے، اور آپ کے جان نثار صحابہ آپ کے گرد موجود تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا ارادہ کیا کہ احد پہاڑ کے اوپر چڑھیں تاکہ آپ کے جو صحابہ ہیں وہ آپ کو دیکھ لیں اور ان کو اطمینان ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محفوظ ہیں، آپ کو شہید نہیں کیا گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چٹان کے اوپر چڑھنے کا ارادہ کیا، احد کے اوپر چڑھنے کا ارادہ کیا، تو جو زرہ پہنی ہوئی تھی دو، اس کی وجہ سے آپ اوپر چڑھ نہیں پائے۔ تو حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اشراء مبشرہ میں سے ہیں، یہ نیچے بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر چڑھ کر پھر چٹان کے اوپر چڑھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ نے اپنے لیے واجب کر لی، یعنی جنت کو واجب کر لیا۔ یہ اس بنیاد پہ، فقط اس بنیاد پہ نہیں فرمایا کہ وہ بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں پر یا ان کے کندھے پر سوار ہو کر پھر چٹان کے اوپر تشریف فرما ہوئے، بلکہ احد کا دن انتہائی سخت دن تھا، جب پلٹ کر حملہ ہوا تھا اور دوسری طرف سے واپس دوبارہ کفار لوٹ آئے تھے، تو مسلمان درمیان میں پس گئے تھے ایک طرح سے۔ تو یہ سخت دن تھا، 70 مسلمان اس دن شہید ہوئے تھے اور ایک افراتفری کا عالم ہو گیا تھا۔ تو ایک سخت دن تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ان میں سے ایک تعداد تھی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد تھی، 9 کے قریب انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہوئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے ہوئے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس دن جان نثاری کی انتہا کر دی تھی، اور ان کے جسم پر اس دن، یعنی احد کے دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کرنے کے جذبے کی وجہ سے 80 سے زائد زخم لگے ہوئے تھے، اور تلوار تیر چلاتے چلاتے آپ کے ہاتھ شل ہو گئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے جنت کو اپنے لیے واجب کر لیا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان اس طرح انہوں نے واری۔ تو سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ دن تو طلحہ کا دن ہے، کہ اللہ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد موجود رہے اور جانثارانہ طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنوں کو دور کرتے رہے. تو ان کے اوپر سوار ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چٹان پہ چڑھے تاکہ دیگر صحابہ اکرام علیہ رضوان کو اطمینان ہو جائے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محفوظ ہیں, آپ کو جو ہے وہ شہید نہیں کیا گیا. تو اسی کو امام ترمذی بیان کرتے ہیں, اس سے پتہ چل گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زرہ پہنا کرتے تھے اور احد کے دن آپ نے دو زرہ پہنی ہوئی تھی. فرماتے ہیں باب ما جاء فی صفت درع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ باب ہے ان احادیث کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زرہ کی صفت کو بیان کرنے کے لیے آئی ہیں. حدثنا ابو سعید عبد الله بن سعید الاشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم احد درعان فنهد الى الصخره فلم يستطع فاقعد طلحه تحته وصعيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوجب طلحته. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن دو زرہ پہنی ہوئی تھی, تو آپ نے چٹان پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو چڑھ نہ پائے, تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نیچے بیٹھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اوپر چڑھے یہاں تک کہ آپ چٹان پر تشریف فرما ہوئے. فرماتے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ نے واجب کر لی, یعنی ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے جنت واجب ہو گئی, لازم ہو گئی. ایک اور حدیث مبارکہ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں, اس میں بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن دو زرہ پہنی ہوئی تھی اور یہ اوپر تلے تھی, یعنی یہ نہیں کہ اوپر ایک پہنی ہو نیچے ایک پہنی ہو, بلکہ ایک زرہ اور اس کے اوپر دوسری زرہ آپ نے زیب تن فرمائی ہوئی تھی. فرماتے ہیں حدثنا احمد بن ابی عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. حضرت السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے احد کے دن دو زرہ پہنی ہوئی تھیں, قد ظاہر بینہما, ان کو اوپر تلے آپ نے پہنا ہوا تھا. اس سے اگلا باب اسی حوالے سے اسی متصل باب ہے کہ جس طرح حالت جنگ میں زرہ پہنی جاتی تھی جو جسم کے اوپر ہوا کرتی تھی, بلیٹ پروف جیکٹ کی طرح وہ ہوتی تھی, تو اسی طرح حالت جنگ میں خود پہنا جاتا تھا, یعنی لوہے کی ٹوپی یہ پہنتے تھے. تو اس کے حوالے سے بھی یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کب پہنا ہوا تھا اس کا ذکر کیا ہے, اور دو حدیثیں اس سے متعلق امام ترمذی نے یہاں پر ذکر کی ہیں کہ جب مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن داخل ہوئے, تو ویسے مکہ مکرمہ میں جو بھی داخل ہونا چاہتا ہے یعنی حرم کی حدود میں, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صریح احادیث ہیں کہ میقات سے کوئی تجاوز نہیں کرے گا مگر وہی کہ جو احرام کی حالت میں ہو, محرم ہی جو ہے وہ میقات کو تجاوز کرے گا, احرام کے بغیر کوئی میقات کو تجاوز نہیں کرے گا. اسی طرح مکے کے اندر یہ قتال ہمیشہ حرام رہا ہے اور اس میں قتال کو منع کیا گیا, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک گھڑی کے لیے مکہ مکرمہ کو حلال کیا گیا تھا. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے حلال کیا گیا ایک گھڑی, نہ اس سے پہلے ہی حلال تھا نہ اس کے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا. تو چونکہ اس وقت احرام کی پابندی نہیں تھی, اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کا سر مبارک یہ خود سے ڈھکا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا. اور اگلی روایتیں آ رہی ہیں، اگلا باب جو آ رہا ہے وہ امامے سے متعلق آ رہا ہے. اس خود کے نیچے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا. تو چونکہ اس وقت احرام کی پابندی نہیں تھی، حکم نہیں تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر امامہ شریف بھی تھا اور اس کے اوپر آپ نے خود بھی پہنا ہوا تھا. جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو یہاں پر جو حدیثیں ہیں وہ ابن خطل کے حوالے سے ہیں کہ یہ شخص مرتد ہو گیا تھا اسلام لانے کے بعد، اور اس نے اپنے مسلمان خادم کو شہید بھی کر دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ وہ بدبخت تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہجر پڑا کرتا تھا. دو باندیاں بھی اس نے اس طرح کی رکھی ہوئی تھی کہ جو نعوذ باللہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتی تھی. تو جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ہر اس شخص کو پناہ دے دی کہ جو مسجد حرام کے اندر داخل ہو جائے، اور جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر داخل ہو جائے ان تمام کو امان ہے، امن ہے. حالانکہ انہوں نے بڑے ظلم کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی، آپ کے صحابہ پر بھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ جو بھی مسجد کے اندر داخل ہو گیا، یعنی اس نے سر جھکا دیا مسجد میں داخل ہو کر ایک طرح سے، اور جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہو گیا ان تمام کو امان ہے، لیکن چند افراد کا مستثنا کیا کہ ان کو امان نہیں ہے. ان میں سے ایک ابن خطل تھا، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو قتل کرو اگرچہ کہ یہ کعبے کے پردے کے ساتھ چھپا ہوا ہو، یعنی اس کو امان نہیں دی جائے گی. اس لیے کہ اس کو امان دینے کا مطلب ہے کہ زمین کے اندر مزید فساد و فتنہ برپا کیا جائے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر حرمت کو برقرار نہیں رکھا جائے گا تو یہ تو سب سے بڑا فساد ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں داخل ہو کر تمام کو امان دے دی، لیکن چار کا منع کیا کہ ان چار کو نہیں ملے گی امان، ان میں سے ایک ابن خطل تھا. تو اسی کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں باب ما جاء فی صفت مغفر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدثنا قطیبۃ بن سعید حدثنا مالک بن انس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دخل مكه وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق باستار الكعبه فقال اقتلوه. یعنی یہ باب ان احادیث کے بارے میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک خود کی صفت کو بیان کرنے کے لیے آئی ہیں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، تشریف لے کر آئے اور آپ کے سر مبارک پر خود تھا. آپ کو بتایا گیا کہ یہ ابن خطل ہے جو کعبے کے پردے کے ساتھ چھپکا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو. اگلی حدیث مبارکہ حدثنا عیسی بن احمد قال حدثنا عبد اللہ بن وہب قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دخل مكه عام الفتح وعلى راسه المغفر قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق باستار الكعبه قال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. یہ وہی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے سال، فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ کے سر مبارک پر خود تھا. جب راوی کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور علیہ السلام جب اس خود کو اتارا تو ایک شخص آئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ ابن خطل ہے جو کعبے کے پردوں کے ساتھ چھپا ہوا ہے، اس کے اندر چھپا ہوا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو. امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دن یعنی فتح مکہ کے دن احرام کی حالت میں نہیں تھے. اس کو بلاغات بولتے ہیں. یہ امام زہری کی بلاغات میں سے ہے. یعنی بلا سند آپ نے یہ بات بیان کی ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دن احرام کی حالت میں نہیں تھے. اور یہ میں بیان کر چکا ہوں اس لیے احرام کی حالت میں نہیں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بات اس دن ایک ساتھ کے لیے حلال کر دی گئی تھی. اگلا باب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک امامے کے حوالے سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے امامہ شریف پہنا. اس میں چند احادیث طیبہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمائی ہیں. امامہ پہننا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دائمہ متواترہ ہے. ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امامہ پہنا کرتے تھے. بعض اوقات آپ نے ٹوپی پہنی, اس پر پھر تفصیل سے علماء کا کلام ہے. بعض نے اصلاً انکار کیا کہ نہیں ٹوپی نہیں پہنی, بعض نے کہا کہ آپ نے ٹوپی پہنی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمومی عمل تھا, عام طور پہ جب عمل کیا کرتے تھے, وہ یہی تھا کہ آپ علیہ السلام سر پر امامہ پہنا کرتے تھے. اور اس کی آپ نے کئی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. بلکہ امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شمائل کے اندر یہ لکھا کہ جب آپ کسی کو کسی جگہ کا حاکم مقرر کرتے تو پہلے اس کو امامہ پہنایا کرتے تھے. اپنے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو آپ نے امامے پہنائے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ باندھا اور ایک شملہ ان کے کندھوں پر چھوڑا اور فرمایا کہ احد اور حنین کے دن فرشتوں کے امامے ایسے ہی تھے. اس کے علاوہ بہت ساری احادیث طیبہ فضیلت کے اندر بیان کی گئی ہیں. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی چھٹی جلد کے اندر اس موضوع پر بہت ساری احادیث طیبہ ذکر کی ہیں. اور المدینۃ العلمیہ کا رسالہ بھی ہے امامے کے فضائل کے اوپر, اس میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے. یہاں پر جو احادیث طیبہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی ہیں, انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم کو سنیں گے. فرماتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, باب ما جاء فی صفت امامت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ باب ان احادیث طیبہ سے متعلق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کے بارے میں آئی ہیں. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة التحويل وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. یعنی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے اور آپ علیہ السلام نے سیاہ یعنی بلیک رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا, کالا امامہ آپ نے پہنا ہوا تھا. جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو یہ وہ مکہ مکرمہ تھا کہ جہاں سے جب آپ تشریف لے کر جا رہے تھے تو باہر نکل کر آپ نے مکہ مکرمہ کو خطاب فرمایا تھا کہ تو اللہ کی زمین میں مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے, اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتی تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا. یہ مکے سے حضور علیہ السلام کو بڑی محبت تھی. تو کفار قریش کے جہاں اور ظلم و ستم تھے, وہیں پر ان کا ایک ظلم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سبب مکہ مکرمہ کو چھوڑنا پڑا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو یہ قریش کے وہ افراد کہ جنہوں نے ظلم و ستم کیا تھا, اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکا کے موجود تھے. ٹھیک ہے, یعنی بالکل واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یوں کہہ لیں کہ تدبیر تھی, جو آپ مدبر تھے اور حالات جس طرح آپ دیکھا کرتے تھے, جس انداز میں مکہ مکرمہ میں آپ داخل ہوئے تھے, تو صرف ایک مقام پر کچھ لڑائی ہوئی, باقی اس کے علاوہ حضور علیہ السلام اس انداز میں مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے کہ کفار کو جرت ہی نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ سکے. ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام علیہ مردوان آپ کے ساتھ موجود تھے. ہاں ایک فاتح کی حالت میں آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک یہ تھا کہ جب آپ اونٹنی پر تشریف فرماتے سیاہ امامہ آپ کے سر پہ تھا لیکن سر اتنا جھک رہا تھا کہ اونٹنی کے جسم سے ٹکرا رہا تھا. عاجزی انکساری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے, حالانکہ وہ فتح کا موقع تھا, ایک فاتح تھے, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی عاجزی وہی توازو حضور علیہ السلام نے اختیار فرمائی ہوئی تھی. آپ کے نواسے حضرت سیدنا علی جو حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شہزادے تھے وہ آپ کے ساتھ اونٹ پر موجود تھے, جو 7 سال کے تھے اس وقت. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا اس کی وجہ بھی علماء نے بیان کی کہ اس دن آپ نے سیاہ امامہ اس لیے زیب تن فرمایا تھا کہ جب سیاہ امامہ ہوتا ہے بلیک امامہ ہوتا ہے تو وہ عمومی طور پر اس کا رنگ دور نہیں ہوتا, اس کا رنگ دور نہیں ہوتا, تبدیل نہیں ہوتا, دیگر کلر جو ہوتے ہیں وہ رنگ پیکھے پھیکے پڑ جاتے ہیں, لیکن بلیک امامہ اس میں تبدل کم آتا ہے, تغیر کم آتا ہے. تو یہ اشارہ تھا اس طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا, اس میں تغیر و تبدل نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, پھر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, دیگر صحابہ ساتھ تھے. مزید اسی حوالے سے اور احادیث طیبہ بیان کرتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی. فرماتے ہیں حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حریث عن ابیہ قال رأیت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامۃ سوداء. حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ امامہ دیکھا, کہ آپ علیہ السلام نے سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا. مختلف رنگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہننا یہ ثابت ہے کہ آپ مختلف طرح کے امامے پہنا کرتے تھے. تو ایک تو امامے کی سنت ہے مطلقاً, وہ تو جو بھی امامہ پہنیں گے انشاءاللہ اس سے امامے کی سنت ادا ہو جائے گی, باقی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زیب تن فرمائے ہیں تو اس کے پہننے کی وجہ سے دگنا انشاءاللہ اجر جو ہے وہ ملے گا. تو سیاہ امامہ بھی زیب تن فرمایا, اس کے علاوہ سفید امامہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے, اور عمومی لباس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفید ہوا کرتا تھا, اور سفید لباس پہننے پر آپ ترغیب دلایا کرتے تھے کہ سفید لباس پہنا جائے. اگلی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں حدثنا محمود بن غیلان ویوسف بن عیسی قال حدثنا وکیع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حریث عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس وعلیہ امامۃ سوداء. یہی عمر بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا, واعظ فرمایا, نصیحت فرمائی, اور اس وقت آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا. اب اس بارے میں کہ یہ خطبہ کب ارشاد فرمایا, علماء کے مختلف اقوال ہیں. بعض نے کہا کہ کعبے کے پاس آپ کے لیے سیڑھی لگائی گئی, اونچی کرسی لگائی گئی, ممبر لگایا گیا, تو اس پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. کعبے کی چوکھٹ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا, جبکہ بعض نے کہا کہ یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا, تو اس میں آپ علیہ السلام نے سیاہ رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا. حدثنا ہارون بن اسحاق الحمدانی قال حدثنا یحیی بن محمد المدینی عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتم صدل امامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد والسالما يفعلان ذلك. يعني حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنه امام نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب امامہ پہنتے تو امامے کا شملہ اپنے دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑا کرتے تھے۔ شملہ جو ہم رکھتے ہیں، یہ شملہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی تو اپنے دونوں کاندھوں کے درمیان میں رکھتے یوں، اور کبھی تھا کہ سیدھی جانب رکھا کرتے، اور کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو الٹی جانب رکھا کرتے۔ دونوں طرف بھی رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ الٹی جانب رکھا جائے کہ یہ دل کے قریب ہے، تو یہ امامہ دل کے قریب رہے گا تو اس سے دل کی حفاظت و صفائی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوتی رہے گی۔ وہ اپنے مریدین کو اس بات کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ نافع کہتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کندھوں کے درمیان اپنے شملے کو رکھا کرتے تھے، اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اپنے شملے کو دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا کرتے تھے۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد اور حضرت سالم رحیمہم اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا کہ وہ دونوں بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، یعنی جو دیکھا اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ اگلی حدیث مبارکہ، حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال حدثنا وکیع قال حدثنا ابو سلیمان وهو عبد الرحمن بن الغسیر عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس وعلیہ امامۃ دسماء۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی یوسف بن عیسیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی وکیع نے، وکیع بن الجراح نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن غسیل نے، عبد الرحمن ابن غسیل نے، ابن غسیل، غسیل کا مطلب جس کو غسل دیا گیا، جس کو غسل، غسیل بمانا مغسول، جس کو غسل دیا گیا، اور یہ جو غسیل لقب ہے غسیل الملائکہ، یہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ ان کو یوم احد یہ لقب دیا گیا جب یہ حالت جنابت میں شہید ہو گئے تھے تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا اور اس وقت سے ان کا جو لقب تھا وہ غسیل الملائکہ ہو گیا۔ تو یہ جو عبد الرحمن ہے یہ حضرت جو حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان کے پڑپوتے ہیں، ان کے پڑپوتے ہیں، ان کا نام عبد الرحمن ہے، ان کے والد کا نام سلیمان ہے، ان کے دادا کا نام عبداللہ ہے، اور عبداللہ کے والد حضرت سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو ان کے پر دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ عبد الرحمن ابن الغسیری۔ یہ روایت کرتے ہیں اکرمہ سے، اکرمہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر امامہ تھا جس کے اندر چکناہٹ موجود تھی۔ یا مختلف الفاظ ہیں، بعض میں ہے وہ علیہ امامت دسماء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امامہ پہنا ہوا تھا وہ ایسا تھا کہ جس میں چکناہٹ تھی، جبکہ بعض میں یہ الفاظ ہیں وعلیہ امامت سوداء، وہ امامہ ایسا تھا کہ جو سیاہ تھا، جبکہ بعض میں یہ الفاظ ہیں وعلیہ عصابۃ دسماء کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی، یعنی سر مبارک میں درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر پٹی بندی ہوئی تھی کہ جس میں دسومت موجود تھی، چکناہٹ موجود تھی۔ تو یہ مختلف طرح کے الفاظ آئے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امامے اور پٹی باندھنے کے حوالے سے۔ یہ کچھ احادیث طیبہ تھیں جو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کے حوالے سے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور امامے کی جو مبارک سنت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امامہ ہر طرح سے مفید ہی مفید ہے، یعنی امامے کا جو مقصود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امامہ ہوتا تھا وہ بہت بڑا نہیں ہوتا تھا کہ جو سر کو تکلیف دے، और न ही वो छोटा होता था कि जिससे सर की गर्मी सर्दी से हिफाजत ना हो सके, बल्कि दरमियानी इमामा हुआ करता था कि जिससे सर को तकलीफ भी नहीं होती थी और जिससे सर की हिफाजत भी रहती थी। उसका मतलब है कि इमामा पहनने की वजह से सर की ये हिफाजत रहती है, सर महफूज रहता है। ठीक है, लेकिन बहरहाल असल मकसद जो है वो दुनियावी फवाइद ना हो, बल्कि असल मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकेकार पर अमल करना हो। यानी इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, यानी इसकी कोई बज़ाहिर तो हिकमत हमारे सामने नहीं है कि पीछे शिमला रखना, लेकिन जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो वैसे ही रखने रख गए। जब हजरत कासिम ने देखा तो उन्होंने भी इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला का देखा, या किसी और सहाबी को देखा, उन्होंने भी इसी तरह करना शुरू कर दिया। हजरत सालिम ने देखा तो उन्होंने भी इसी तरह करना शुरू कर दिया। तो असल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकेकार को इख्तियार करना है, बाकी हुजूर अलैहिस्सलाम का जो तरीका है अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें दुनियावी एतबार से भी फवाइद रखे हुए हैं। ऐसा नहीं होता कि उन बातों के अंदर फकत उखरवी फवाइद हों, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उन बातों के अंदर दुनियावी फवाइद भी रखता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को वही चीज अता फरमाता है कि जो आला और अवला है, जिस पर अमल करने के अंदर नफा ही नफा है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के तरीकेकार को अपनाने की, आपकी सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।